الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإترته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ایک طویل عرصے کے بعد آج کا یہ درس اس اعلان کے ساتھ پھر شروع ہو رہا ہے کہ یہ 17 ربیع الاول تک کا آخری درس ہے. اگرچہ میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ پچھلے جمعے کا درس بھی ہو جائے، لیکن سفر حج سے رات گئے واپسی، اور اس کے فوراً بعد جمعے کی صبح کچھ ایسے حالات اور واقعات پیش آ گئے کہ جس کے بعد میرے لیے ممکن ہی نہ تھا کہ میں یہاں پہنچ سکتا. لیکن کیونکہ درس میں شریک ہونے والوں کو اب یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اس درس کا طریقہ کار کیا ہے، اس لیے ان باتوں کی تفصیل میں جانا بیکار اور لاحاصل ہے. یہ دیکھنے کے باوجود کہ ہماری آخری گفتگو 10 جون کو ہوئی تھی اور آئندہ گفتگو تقریباً 2.5 مہینے کے بعد ہوگی، ہمارے موضوعات وہی رہیں گے کہ جس پر گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. اور یہ قوی امید ہے کہ انشاءاللہ ماہ ربیع الاول میں جب یہ سلسلہ شروع ہوگا تو کم سے کم واجبات کے وضو ایک ترتیب کے ساتھ، ایک تفصیل کے ساتھ اور مسلسل بیان ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے وہ پریشانی نہیں ہوگی جو اس سے پہلے متاہرات کے سلسلے میں ہم کو لاحق ہو چکی ہے. مسائل فقہ میں بیان وضو کے مسائل کا ہو رہا تھا، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ وضو کے یہ مسائل کئی وقتوں کے درمیان آئیں گے، میں نے جان بوجھ کر ترتیب کو ذرا بدل دیا اور ایسے ہی موضوعات کا انتخاب کیا جو ایک یا دو تقریر میں مکمل ہو سکے. اب تک وضو کے بارے میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ اسلام میں وضو کسے کہتے ہیں. مبتلات وضو یعنی وضو کو توڑنے والی چیزیں اسلام میں کون کون سی ہیں، اس کے بعد مستحبات وضو، دوران وضو وہ کون سے اعمال ہیں جن کو انجام دینا مستحب ہے، اور مکروہات وضو یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے انسان اگر بچے تو اس کے وضو کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہاں تک ہماری گفتگو ہو چکی ہے، اور اب اگرچہ مسائل فقہ بیان کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آواز بہت زیادہ واضح طور پر آپ تک پہنچے، لیکن میری ایک ایسی مجبوری جو میرے اختیار میں نہیں ہے آج آپ کے لیے تھوڑا پریشانی کا باعث بنے گی. البتہ اگر آپ کی توجہ رہے تو شاید اس مشکل مرحلے سے بھی ہم گزر جائیں. آج ہمارا عنوان ہے کہ اسلام میں کون کون سے وضو ایسے ہیں جنہیں مستحب قرار دیا گیا ہے. ایک بات تو یہ تھی کہ دوران وضو کیا کیا اعمال ایسے انجام دیے جائیں کہ جن سے وضو کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور آج کا عنوان یہ ہے کہ وضو کرنا، خود وضو کرنا اسلام میں کب اس کا ثواب ہے، کب اس کی تاکید ہے. اسلام میں وضو جو وضو ہم کرتے ہیں اس کی اسلام میں تین قسمیں بیان کی گئی ہیں. اب بڑی توجہ آپ کو دینا ہے کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ میرے لیے گفتگو کرنا اور مشکل ہوتا چلا جائے گا. جو وضو ہم انجام دیتے ہیں اسلام میں اس کی تین قسمیں ہیں. پہلا وضو وہ ہے کہ ایک انسان نجاست کے عالم میں ہو اور نجاست بھی حدث اصغر والی نجاست, یعنی پیشاب, پیخانے, ریاح, نیند وغیرہ سے اٹھا ایک آدمی. اس کے بعد جو نجاست ہے اسے اسلام میں حدث اصغر کہا جاتا ہے. تو ایک انسان حدث اصغر کی حالت میں ہے. پہلا وضو وہ ہے جو حدث اصغر کے عالم میں کیا جائے. اس وضو کا ثواب بھی ہے اور اس وضو سے انسان کو فائدہ بھی ملتا ہے. کیا فائدہ؟ کہ نجاست طہارت میں بدل جاتی ہے. وضو کی پہلی قسم کہ جب انسان حدث اصغر میں ہو یعنی نجاست میں ہو تو وضو کرنے ثواب ملا اور نجاست طہارت میں بدل گئی. یہ تو پہلی قسم ہے اور ایسے اسلام میں تقریباً 16 یا 17 وضو بتائے گئے ہیں. 16 یا 17 وضو ایسے ہیں کہ انسان حدث اصغر کے عالم میں ہوتا ہے, وضو کرتا ہے اور اس کی نجاست طہارت میں بدل جاتی ہے. اس کے بعد دوسرا وضو وہ ہے کہ انسان حدث اکبر کے عالم میں ہے. حدث اکبر یعنی وہ موقع جب آدمی پر غسل کرنا واجب ہے, وہ اتنا نجس ہے کہ بغیر غسل کے وہ پاک نہیں ہو سکتا. مگر ایسی حالت میں بھی اسلام نے 4 ایسے وضو رکھے کہ جو حدث اکبر کے عالم میں ہوتے ہیں. انسان غسل جیسی بڑی طہارت کے بغیر پاک نہیں ہو سکتا, مگر اس بڑی نجاست کے عالم میں 4 ایسے وضو اسلام نے بتائے جو کیے جا سکتے ہیں اور اس سے انسان کو ثواب بھی ملتا ہے اور پھر یا تو کوئی کراہیت دور ہوتی ہے. ایسا وضو کہ ایک آدمی غسل کی خواہش رکھتا, غسل کی تمنا رکھتا, بغیر غسل کے پاک نہیں ہو سکتا, لیکن اسلام کہہ رہا ہے کہ جاؤ اور جا کر وضو کرو. تو اس وضو کا فائدہ کیا؟ اس وضو کے 2 فائدے. یا تو کسی عمل کا, کوئی اچھا کام, کوئی مستحب کام, اس کا ثواب بڑھ جائے گا, یا کوئی مکروہ کام, اس کی کراہیت ختم ہو جائے گی. ایسے 4 وضو ہیں اسلام. اور وضو کی تیسری اور آخری وہ یہ ہے کہ ایک آدمی پہلے سے پاک ہے, نجاست میں اس کے بعد پہلے سے پاک ہے, مگر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں دوبارہ وضو کروں. اسلام نے اس کی بھی اجازت دی, مگر اس کا صرف ایک فائدہ ہے, ثواب. نہ اس سے طہارت ملے گی, نہ اس سے کوئی کمال ملے گا, صرف ایک فائدہ یعنی ثواب. تو اسلام نے, اور آپ کوشش کریں کہ آپ کی توجہ میری جانب رہے کیونکہ میں آج آپ کی مکمل خدمت نہیں کر سکتا ہوں. تو اسلام نے 3 قسم کے وضو ہوئے. پہلا وضو جو نجس کو پاک کر دیتا ہے, دوسرا وضو جو نجاست کو پاک تو نہیں کرتا, آدمی نجس ہے, مگر یا تو کسی کراہیت کو اس سے دور کر دیتا اور یا پھر کسی عمل کا ثواب بڑھا دیتا, اور تیسرا وضو کہ جس سے نہ طہارت حاصل ہوتی ہے نہ کراہیت دور ہوتی ہے, بلکہ فقط اور فقط ثواب ملتا ہے. اب دیکھ لیں کہ یہ کون کون سے وضو ہیں. تو اپنی آسانی کے لیے یہ بات زیادہ آسانی سے سمجھائی جائے, ہم الٹی ترتیب سے چلیں. سب سے پہلے اس وضو کا تذکرہ ہو رہا کہ جو انسان کو پاک نہیں کرتا, क्योंकि आदमी पहले से पाक है, पहले से एक आदमी पाक से सवाब मिलता है। इस ऐसे वजू को इस्लाम में वजू एक तशदीदी कहते हैं। क्या मतलब? इसका मतलब ये कि एक आदमी पहले से वजू की हालत में है, उसका दिल चाहता कि मैं मजीद सवाब हासिल करूं। इस्लाम ने इजाजत दी, जाओ और जाकर वजू करो। बल्कि रिवायत आ गई कि अल वुदू अल वुदू नूर अल नूर, एक वुदू पर दूसरा वुदू ऐसा है कि जैसे एक नूर पर आदमी ने दूसरा नूर बढ़ा दिया। इस कमरे में एक रोशनी जल रही है, अगर आप एक दूसरी रोशनी ला के लगा दें तो जिस तरह से इस कमरे की मुनव्वर होने रोशन होने इजाफा हो जाएगा, इसी तरह से एक आदमी अगर पहले से पाक है और दोबारा वजू करता है, पाक से हमारी मुराद जिस्म का पाक होना नहीं, कपड़ों का पाक होना नहीं, बल्कि पहले से वजू के आलम में दोबारा वजू करता है, सवाब पड़ गया। बल्कि मौजूदा मराज जहां तक कहते हैं कि वजू एक तस्वीर यानी वजू पर वजू, इसका दायरा बहुत लंबा, इंसान एक वजू पर दूसरा वजू कर लिया और मिल गया और सवाब है, तीसरा वजू कर लीजिए और सवाब का मिल गया, चौथा वजू कर लीजिए और सवाब का मिल गया, पांचवा वजू कर लीजिए। यानी इस वजू में कोई हद नहीं, पांच सात दस पंद्रह बीस पचास, जहां तक आपका दिल चाहे आप वजू किए जाएंगे और सवाब आपको मिलता जाएगा। अच्छा, आप ये वजू के मसाइल बयान हो रहे हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए एक मसला वजू का और एक मसला तयम्मुम को भी बयान कर दिया जाए। तमाम शिया उलमा इस मसले में मुत्तफिक है कि एक वजू के ऊपर दूसरा वजू किया जा सकता है, लेकिन ये सवाल का मसला तयम्मुम में निकल था। अगर एक आदमी अपनी किसी मजबूरी की वजह तयम्मुम कर रहा और उसका दिल चाहता कि मुझे तयम्मुम में भी यही सवाब मिले, भाई आजकल हम बीमार हैं, पानी का इस्तेमाल नुकसानदेह, जब पानी हम इस्तेमाल करते थे तो हमारी आदत थी कि रोज वजू पर वजू किया करते थे, अब आजकल वजू नहीं कर पा रहे हैं, तयम्मुम कर रहे हैं। हमने सोचा यही सवाब तयम्मुम में क्यों न ले लिया जाए, सुना कि हमने एक तयम्मुम किया, कुछ अर्थे के बाद आधे घंटे के बाद पंद्रह मिनट के बाद हमने ये चाहा कि हम दूसरा तयम्मुम करें उसी वुज़ू की नियत, मगर नहीं, इसकी इजाजत नहीं, क्योंकि इस्लाम में तयम्मुम तशदीद इस नाम से कोई चीज नहीं पाई जाती। बल्कि अगर आपने ऐसा किया ये तस्वर कर इसमें सवाब मिलेगा तो उल्टा आपके नजार होंगे, तो वुज़ू में तशदीद मुस्तहब ताकीद है, सवाब है, लेकिन तयम्मुम में ममनू। ये दो बात। अब आइए गुस्ल का मसला कि क्या गुस्ल में हमें इस बात की इजाजत है कि एक गुस्ल हमने कर लिया, जनाबत की हालत ही गए गुस्ल कर लिया, आधे घंटे के बाद खाली बैठे थे, सोचा कि और सवाब लिया जाए, जाओ और जाके दोबारा ये गुस्ल करो, या आप गुस्ल मसमैयत का गुस्ल जुमे का गुस्ल और फिर भी गुस्ल, अगर गुस्ल में आपकी इच्छा है कि एक गुस्ल के ऊपर दूसरा गुस्ल करें तो क्या इस्लाम में इसकी इजाजत है या नहीं? ये तीन मसले वुज़ू में तमाम शिया उलमा मुत्तफिक है कि इसकी इजाजत है, तयम्मुम में तमाम शिया उलमा मुत्तफिक है कि इसकी ममानियत है। अब आइए गुस्ल का मसला। गुस्ल में हमारे 99% उलमा 99% वो ये कहते हैं कि गुस्ल के अंदर बच्चों में गोली लगी اور رسول میں ہمارے 99% علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ تشدید کی اجازت نہیں, یعنی غسل بھی بالکل وضو کی معنی ہے, اس طرح تیمم کی معنی ہے, اس طرح تیمم میں تشدید کی اجازت نہیں ہے, اسی طرح غسل میں بھی اجازت نہیں ہے. لیکن موجودہ مراجع میں سے آیت اللہ خود فرماتے ہیں کہ غسل میں قربت کی نیت سے تو تشدید کرنا منع, البتہ رضا کی نیت سے تشدید کی جا سکتی ہے. باقی مراجع کہتے ہیں کہ غسل رضا کی نیت سے بھی تشدید کی گنجائش نہیں. اب یہ بڑا دقیق مسئلہ ہے کہ رضا اور قربت کا فرق کیا ہے, اور میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں اس کو بیان کروں, لیکن میری آواز اس مسئلے کو صحیح طور پہ سمجھا نہیں پائے گی, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک پہلے ہی مسئلہ سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے, اور کہا یہ اتنی دقیق بات درمیان میں لا کر میں اور زیادہ آپ کو چکر میں ڈال دوں یہ کسی اور موقع پر. خلاصہ یہ سمجھیے کہ اسلام میں شیعہ علماء کے نزدیک وضوء تشدیدی کی اجازت نہیں, اجازت نہیں بلکہ ثواب ہے, مستحب ہے, تاکید ہے, فضیلت. تیمم میں تشدیدی بالکل ممنوع, آپ کو اس کا حق نہیں, اور غسل کے اندر قربت کی نیت سے تو ایک غسل پر آپ دوسرا غسل نہیں کر سکتے. ہاں اگر وجہ بدل جائے, صبح جمعہ سے غسل کر لیا, اب جمعہ کا وقت آ گیا, دوسرا غسل جمعہ کی نیت سے کرے وہ ایک الگ مسئلہ, مگر تشدید اسے کہتے ہیں کہ جس نیت سے پہلا غسل کیا اسی نیت سے دوسرا غسل کرنا. پہلا غسل ہم نے کیا جنابت کا, اب ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ جنابت کا دوسرا غسل کریں. قربت کی نیت سے تمام علماء کے نزدیک یہ ممنوع, لیکن رضا کی نیت سے رضائے مطلوبیت آغا کوئی نے اجازت دی, باقی علماء اس کو بھی منع کرتے ہیں. تو یہ وضو کی پہلی قسم ہے کہ جس کے اندر انسان کو فقط ثواب ملتا ہے, طہارت نہیں ملتی, کیونکہ وہ بیچارہ پہلے ہی پاک ہے, پہلے ہی طاہر. یہ تو ہو گئی پہلی قسم. اب آئیے وضو کی دوسری قسم. یہ کون سی قسم ہے کہ ایک آدمی اتنا نجس ہے کہ اس پر غسل واجب ہے, یعنی مثلا ایک عورت حیض کے عالم میں ہے, ایک مرد جنابت کے عالم میں ہے. اس حالت میں عقل تو یہ کہتی ہے کہ جب یہ آدمی اتنی بڑی نجاست میں ہے تو بغیر غسل کے اس کو پاک ہونا ہی نہیں چاہیے, اور بات صحیح بھی ہے. لیکن چار مسلوں اسلام نے ایسے آدمی کو یہ اجازت دی کہ غسل بعد میں کرنا, ابھی وضو کر لو, اس وضو سے تم پاک تو نہیں ہوگے, لیکن یا تو کوئی مکروہ ختم ہو جائے گا یا کسی صاحب کا ثواب بڑھ جائے گا. ایسے چار وضو اسلام نے بتائے, آئیے ان چاروں کا جائزہ لیں. نمبر ایک, ایسا آدمی جو جنابت کے عالم میں ہے, اگر وہ آدمی سونا چاہے, ابھی غسل کا دل نہیں چاہ رہا, کر لیں گے دو گھنٹے کے بعد, کر لیں گے تین گھنٹے کے بعد, ابھی ہماری خواہش ہے کہ سو جائے. یا ایسا آدمی جو جنابت کے عالم میں ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی چیز کھاؤں یا پیوں. یہ روایت بار بار آپ نے سنی ہے کہ حالت جنابت اگر انسان براہ راست کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو اسے برف, وہ جو پیدے کے داغ ہو جاتے ہیں, وہ ایک بیماری. روایتوں میں تقریباً اسے یقینی بات سمجھا گیا کہ برف کا مرض, یعنی سفیدے کے داغ کا مرض, عام طور پر غسل جنابت کے پہلے کھانے اور پینے کی وجہ سے لاحق ہوتا. خیر وہ ایک الگ مسئلہ, کبھی حضرات سامنے بیٹھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو اعتراض ہو جائے. اس لیے میں فقط شریعت کے دائرے میں محدود رہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی جنابت کی حالت میں اس میں مرد بھی آ گئے عورت بھی آ گئے وہ سونا چاہتا ہے یا اس کی خواہش ہے کہ میں کھانا یا پینا چاہتا ہے وہ آدمی تو ایسے آدمی اسلام نے ایک وضو رکھا ایک وضو اور اس وضو کا کام یہ کہ اگر تم وضو کرو پورا مستقل وضو کہ میں وضو کرتا ہوں اور بطن اللہ تو اس سے یہ جو کراہیت ہے بلکہ مسئلے کو اور واضح کرنا پڑے کہ جنوب آدمی کے غسل کرنے سے پہلے سونا مکرو جنوب آدمی کے لیے غسل کرنے سے پہلے کھانا اور پینا مکرو بعض ایسے جنوب آدمی ہیں جن کے لیے غسل کرنے سے پہلے جمع کرنا مکرو صحبت کرنا ہر جنوب نہیں بعض ایسے جنوب کون وہ آدمی جو اسلام کی وجہ سے جنوب ہوا جنوب کی دو قسمیں یا تو جنسی تعلقات کی وجہ سے جنوب ہوتا ہے یا یہ کہ احتلام کی وجہ سے جو آدمی احتلام کی وجہ سے جنوب اس کے لیے مطلوب اگر وہ غسل سے پہلے اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرنا چاہے اور نمبر چار جنوب آدمی کے لیے میت کو غسل دینا مکرو یہ چار کام سونا کھانا پینا صحبت کرنا اور میت کو غسل دینا یہ چار کام مکرو پہلے غسل جنابت کرو اس کے بعد یہ چار کام انجام دو. لیکن یہاں پہ اسلام نے ایک سہولت کا راستہ رکھا وہ یہ کہ اگر ایک جنوب آدمی وضو کر کے غسل نہ کرے تو بھائی غسل تو بعد میں کریں گے بہت وقت پڑا اور وضو کر لیں تو یہ چار چیزوں کی کراہیت ختم ہو جاتی ہے. وضو کرنے کے بعد وہ چاہے تو سو سکتا اب مکرو نہیں, وہ چاہے تو کھا پی سکتا مکرو نہیں, وہ چاہے تو صحبت کر سکتا مکرو نہیں, اور وہ چاہے تو میت کو غسل دے سکتا ہے مکرو نہیں. اچھا یہیں پر علماء کرام اس مسئلے میں ایک جملہ اور بڑھا دیتے سوائے آغائے خمینی کے, وہ جملہ یہ بڑھایا جاتا کہ اسلام نے اس مسئلے میں اور سہولت دے دی. پہلے تو یہ کہا کہ ان چار قسموں کے غسل کرنا ہوگا, پھر کہا کہ نہیں اگر وضو بھی کر دو تو اس وضو تم پاک تو نہیں ہوگے. ایک آدمی جنو کر بھلا کیسے پاک ہو سکتا, پاک تو نہیں ہوگے لیکن تمہارا وضو کراہیت کو ختم کر دے گا چار کاموں میں. اس کے بعد کہا کہ نہیں اور آسانی دے اور سہولت کہ اگر کسی آدمی کا دل پورا وضو کو نہ چاہے تو خالی ہو مزمزہ کر لے استنشاء کر لے اور غسل یدین کر لے یعنی کلی کرے ناک میں پانی ڈالے اور دونوں ہاتھ کونیوں سے دھو لے تو اب بغیر وضو کی کراہیت ختم ہوگی. اچھا اس کے بعد اور ایک سہولت دی گئی کہ نہیں اگر اتنی زحمت بھی نہیں پڑنا چاہتے تو اور سہولت لے جاؤ, خالی دونوں ہاتھ اگر دھو لو کراہیت ختم ہو جائے گی اور یہ چاروں کا کھانا پینا سونا میت کو غسل دینا اور صحبت کرنا تمہارے لیے جائز تو پہلے بھی حرام نہیں تھے لیکن اب مکرو بھی نہیں رہے گی. البتہ یہ تقریباً موجودہ دور میں تمام مراجعہ کا نظریہ سوائے آیت اللہ خمینی وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آخر کی دو چیزیں آپ نے بتائیں کہ کلی کر لو ناک میں پانی ڈالو دونوں ہاتھ دھو لو اس سے کراہیت ختم ہو جائے گی, نہیں میرے نزدیک نہیں ثابت نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی وضو نہ کر جنابت کے عالم یہ عام آدمی کا مسئلہ نہیں جنابت والے آدمی کہ وہ آدمی غسل نہ کر وضو نہ کر خالی ہاتھ دھو لے یا کلی کرے اور ناچنے بالی ڈال کے ہاتھ ہو, تو ان چار کاموں کی کراہیت کم ہو سکتی, ختم نہیں ہو سکتی. یعنی پہلے اگر 100 ڈگری کی کراہیت اب 50 ڈگری رہ جائے, 40 ڈگری رہ جائے, مگر کراہیت باقی رہے. کراہیت ختم کرنے کے صرف دو طریقے آغاز خمینی کیا, یا غسل یا وضو. باقی ہاتھ دھونا, کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, یہ کراہیت کم کر سکتا, ختم نہیں کر سکتا. لیکن باقی مراجل خصوصاً آیت اللہ ہے خود, وہ فرماتے ہیں کہ نہیں, کراہیت ختم کرنے میں یہ چاروں چیزیں کام آئیں. خیر بہت لمبا مسئلہ ہو گیا. وہ وضو کہ جو انسان کو پاک نہیں کرتا, نجاست میں باقی رہنے دیتا, مگر اور کچھ فائدہ پہنچاتا, اس میں پہلا وضو جنوب آدمی کا وضو چار کاموں کے لیے, کہ اس وضو سے پاک تو نہیں ہوئے مگر ان چار کاموں کی کراہیت ختم ہوگی. نمبر دو, وہ وضو جو پاک نہیں کرے لیکن اور کوئی فائدہ دے, وہ عورت جو حیض کے عالم میں حائضہ ہے, اپنی ماہانہ نجاست میں مبتلا, اس کے لیے ایک مستحب تو یہ کہ اللہ نے نماز اس کے لیے معاف کر دی, بلکہ معاف بھی نہیں حرام کر دی, وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتی. اگر نماز پڑھے گی تو گناہگار ہوگی. لیکن مستحب یہ کہ جتنی دیر وہ نماز میں لگاتی, عام دنوں جتنی دیر وہ مصلے پر بیٹھ کر ذکر خدا کرے, یہ تو ایک عام مسئلہ ہر آدمی جانتا. اب اسی یہ ہمارا دوسری قسم کا وضو آ گیا کہ اسی حالت عورت مستحب کہ وہ حائضہ حیض کی حالت, حیض کی کیفیت, نجاست کا سلسلہ جاری, مگر اگر وضو کرے وہ مصلے پر بیٹھ جائے اور ذکر خدا کرے تو اس کا ثواب اور بڑھ جائے گا. بغیر وضو کے مصلے پر بیٹھ کر ذکر خدا کر سکتی, بلکہ روایت میں آیا کہ ایک حائضہ عورت کی نماز یہی ہے کہ وہ مصلے پر بیٹھ کر ذکر خدا کرے, لیکن اگر وضو کر کے بیٹھے تو ثواب اور بڑھ جائے گا. البتہ یہاں بھی وہی مسئلہ کہ پاک تو نہیں ہو, بعض چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہیں. مثلاً حائضہ عورت کا غسل, آج جمعے کا دن, ایک عورت حیض کے عالم میں لیکن اس نے جمعہ اس کے لیے مستحب, اسی نجاست جاری ہونے کے درمیان اگر نیت کر جمعے کا غسل کرے تو اسے پورا پورا جمعے کا ثواب ملے گا. البتہ طہارت نہیں ملے گی, پاکیزگی نہیں ملے گی, مگر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی ایک عورت نجس نجاست نظر آ رہی تو غسل کیسے ہو سکتا. بہرحال یہ اسلام کا حکم ہے جسے ماننا پڑے گا. اسی میں یہ بھی ہے کہ ایک عورت نجس نجاست دیکھ رہی مگر اس کے لیے مستحب کہ وضو کرے اور وضو کر کے مصلے پر ذکر خدا کرے. دیکھیے میں بار بار یہ جملہ دوہرا رہا ہوں کہ بغیر وضو کے بھی وہ مصلے پر بیٹھ کر ذکر خدا کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی, اسے نماز کا ثواب ملے گا. لیکن اگر وضو کر کے بیٹھ جائے تو ثواب اور بڑھ جائے گا. یہ ہے دوسرا وضو جو نجاست کے عالم میں ہوتا, انسان کو پاک نہیں کرتا مگر کوئی اور فائدہ پہنچاتا. آج اسی سلسلے کا تیسرا وضو, ایک ایسا آدمی, یہ مسئلہ جنوب میں بیان ہوا مگر دوبارہ تکرار ہو رہی ہے, ایک ایسا آدمی جس نے کسی میت کو اس طرح سے چھوا کہ اس پر غسل مس میت واجب ہو گئے, کیونکہ میت کو خالی چھو لینے سے غسل واجب نہیں بلکہ شرائط کہ اگر میت کا جسم گرم ہے اور آپ نے اس کو چھو لیا آپ پر کوئی غسل واجب نہیں. تو خیر مس میت کے مسئلے آئیں گے بعد میں. ایک آدمی جس نے ایسے وقت میں میت کو چھوا کہ اس پر مس میت کا غسل واجب ہو گئے, یعنی یہ آدمی نے غسل واجب ہونے کا مطلب یہ کہ آدمی نجس نماز نہیں پڑھ سکتا, قرآن کو نہیں چھو سکتا. اب اگر یہی آدمی یہ چاہے کہ میں اس میت کو غسل میت دوں, نجس خود نجس مرنے والے کو غسل میت دینا چاہتا ہے, یا جیسے غسال حضرات کا مسئلہ, یا بھی غسل شروع کرنے سے پہلے ان کا جسم میت کے جسم سے ٹچ ہو گیا, مس ہو گیا, اور وہ میت غسل دینا چاہتے ہیں, یہ بات پہلے کئی مرتبہ آ گئی. اور ہمارا معاشرہ جانتا ہے کہ جو آدمی خود نجس ہو, حتیٰ یہ کہ اگر کسی پہ جنابت کا غسل بھی واجب تو میت کو وہ غسل دے سکتا, میت کو غسل دینے والے کے سہارا ضروری نہیں. لیکن مستحب یہ ہے کہ انسان میت کو غسل دینے سے پہلے وضو ضرور کر لے, اس لیے کہ جس آدمی مس میت کا غسل واجب اس کے لیے مکروہ ہے کہ وہ مرنے والے کو نہلائے, مردے کو نہلائے, مکروہ. اب مکروہ ختم کرنے کا طریقہ یہ کہ یا تو جا کے غسل مس میت کر لیں, وہ تو سب سے اچھا ہے. لیکن اگر غسل مس میت فی الحال کرنے کی ہمت نہیں, ارادہ نہیں, یا فائدہ نہیں ہے, جنوب آدمی کا وضو, حائضہ عورت کا وضو, اور غسال کا وضو جس پر مس میت کا غسل پہلے سے واجب ہے. نمبر چار, ایک وضو ابھی اور اسلام نے بچا کہ جس کی وجہ آدمی پاس تو نہیں ہوتا, نجس رہتا, مگر بہتر یہ کہ وضو کر لے تاکہ کراہیت ختم ہو جائے. وہ کیا ہے؟ وہ بھی ایسا ہی مسئلہ کہ جس آدمی پر مس میت کا غسل واجب ہو چکا اس کے لیے مکروہ مردے کو کفن پہنانا, مردے کو نہلانا الگ مکروہ, مردے کو کفن پہنانا الگ مکروہ. حرام تو بہرحال نہیں ہے, گناہ تو نہیں ہے, لیکن مکروہ بلکہ مستحب ہے کہ ایسا آدمی مردے کو کفن پہنائے جو بعد مہارت. لیکن خیر, ایک ایسا آدمی جو مس میت کر چکا ہے غسل اس پر واجب, اس کا دل چاہ رہا یا اس کی ڈیوٹی کہ یہ میت کو کفن پہنا, تو اب اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ کراہیت ختم ہو جائے تو اسلام نے کہا کہ ایک وضو کر لو, اس وضو سے تم پاک نہیں ہوگی, مس میت کا غسل تم پر باقی رہے گا, لیکن اتنا فائدہ ہو جائے گا کہ بغیر کراہیت تم مردے کو کفن پہنا سکتے. البتہ یہاں پھر ایک مثل, آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ میرے نصیب اس چوتھے وضو میں اشکال ہے, یعنی کفن پہنانے کے لیے وضو کرنا میرے نصیب ثابت نہیں بلکہ مکروہ ہے, وضو کرنے کے بعد بھی مکروہ رہے گا. لیکن آغائے خوئی اور آغائے حکیم اور دوسرے مراجع سب یہ کہتے ہیں کہ کفن پہنانے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے اور اس سے کراہیت ختم ہو جائے گی. چار, وہ وضو آپ نے سنے جو ایسے آدمی کو کرنا جو خود نجاست کے عالم میں, اور نجاست بھی چھوٹی نہیں بڑی نجاست, غسل والی نجاست, مگر اسلام نے کہا کہ چار موقعوں پر تم غسل کر لو تو کم سے کم تمہیں ایک ثواب مل سکتا ہے یا کوئی مکروہ ختم ہو سکتا ہے, البتہ تم پاک نہیں ہو سکتے جب تک غسل نہیں کرو. اب آئیے آخر وقت کی کمی کو دیکھتے, وہ سترہ غسل, وہ سترہ وضو بتا دیے گا جو اسلام میں عام حالات میں مستحب, یہ نجاست کی حالت چھوڑ دیں, وضو تشدیدی کو چھوڑ دیں, عام حالت ہم اور آپ بیٹھے ہیں, نہ ہم پر غسل واجب ہے نہ ہم میں سے اکثر کا وضو ہوگا, اس عام حالت میں اسلام نے سترہ ایسے وضو بتائے کہ جن کا بڑا ثواب ہے بڑی تاکید ہے. ان میں بعض وضو واجب ہے اور بعض مستحب ہے. ابھی ملی جلی فہرست انشاءاللہ ماہ ربیع الاول میں ایک مرتبہ اس فہرست کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا اور فقط واجب وضو آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. مستحب وضو جو اہم ترین وضو بلکہ جو اصلی وضو وہ یہ سولہ یا پندرہ جہاں پر آپ بڑے اطمینان کے ساتھ قربت کی نیت کریں گے اور آپ کی جو چھوٹی نجاست ہے حدث ہے وہ ختم ہو جائے گی. یعنی مستحب ہے جہاں سے وضو کرنا وہ کون کون سے سترہ مقام. نمبر ایک تمام نمازوں کے لیے ہر نماز کے لیے کہ نماز وہ چیز کہ اس کے لیے وضو اسلام نے مستحب رکھا بلکہ نمازیں تو ہو ہی نہیں سکتی بغیر وضو. بہرحال میں لفظ مستحب کہوں تو غلط فہمی ہو تمام نمازوں کے لیے وضو. نمبر دو نماز جنازہ. اب پہلے مسئلے اور دوسرے مسئلے کا فرق آپ میں سے اکثر لوگ سمجھ چکے ہیں کہ پہلا مسئلہ یہ کہ نماز جنازہ کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ تو بغیر وضو کے ہو ہی نہیں سکتی چاہے واجب نماز ہو یا سنت. نماز جنازہ الگ سے بتائی گئی اس لیے کہ نماز جنازہ بغیر وضو کے ہو سکتی بلکہ وضو تو چھوڑے اگر کسی پر غسل کی بھی نجاست تب بھی ہو سکتی مگر مستحب کہ جنازے کی نماز وضو کر کے پڑھی جائے. نمبر تین اذان اور اقامت. دیکھیے نماز شروع ہوتی ہے تکبیرۃ الاحرام نماز سے پہلے اذان اور اقامت اس کے لیے اسلام میں مستحب ہے وضو کرنا. یعنی ایک آدمی فقط اذان دینے کے لیے وضو کر رہا مثلاً اسے نماز نہیں پڑھنا ابھی خالی اذان دینا اس کے لیے وضو کرنا اسلام میں مستحب اس کا ایک الگ ثواب. اذان اور اقامت بلکہ اقامت کے لیے تو وضو شرط. یعنی اذان اگر کوئی آدمی بغیر وضو کے دے دے تو اذان ہو جائے گی ثواب کم ملے گا وضو کر کے دے ثواب زیادہ ملے گا مگر اقامت کے لیے تو وضو شرط. اگر کوئی آدمی بغیر وضو کے اقامت دے رہا ٹھیک ہے اقامت کہوں گا اس کے بعد جا کے وضو کر لوں گا تو اقامت تو ہوگی ہی نہیں. ایسا ہے کہ جیسے آپ نے کچھ کہا ہی نہیں اذان بغیر وضو کے ہو سکتی ثواب کم اقامت بغیر وضو کے ممکن ہی نہیں جیسے آپ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیں. لیکن خیر تفصیلات تو اس وقت آئیں گی جب اذان اور اقامت کے مسئلے آئیں گے. تو نمبر اذان اور اقامت کے لیے وضو کرنا مجھے یہ خیال ہے کہ آج کا دن بڑا اہم ہے اگرچہ تقریر کی گنجائش نہیں مگر مجھے وقت پہ اپنی گفتگو ختم کر دینا. نمبر چار طواف کے لیے. اب یہ طواف کا مسئلہ وہ جو عام آدمی نہیں سمجھ سکتے فقط حج اور عمرے پہ جانے والے سمجھیں گے. طواف کے لیے بھی اسلام میں وضو مستحب. ذہن میں رکھیے گا کہ نماز کی طرح طواف کی بھی دو قسمیں طواف خانہ کعبہ کے ساتھ چکر دو قسمیں ایک واجب طواف ایک سنت طواف. واجب طواف اسے کہتے ہیں جو حج یا عمرے میں کیا جائے چاہے خود حج واجب نہ ہو. میں ایک حج کر چکا ہوں دوسرا حج کرنے جا رہا ہوں اپنا مستحب کے لیے حج واجب نہیں لیکن اس کا طواف خود پر واجب ہے. عمرہ تو ہوتا ہی مستحب سوائے اس کے کہ کوئی آدمی منت مانگے. عام حالت میں انسان عمرے پہ گیا مستحب ہے مگر اس کا طواف واجب کہلاتا. اور سنتی طواف کسے کہتے ہیں جو حج اور عمرے میں نہ ہو. آپ نے عمرہ کر لی اب آپ مکے میں خالی بیٹھے. مکے کی سب سے افضل عبادت ہی ہے کہ جائیے اور خانہ کعبہ کے دل چکر لگائیے. بلکہ اس دنیا میں مکہ وہ واحد مقام ہے جہاں نماز کا ثواب کم اور طواف کا ثواب زیادہ. تو خیر چوتھا موقع جہاں وضو کی تاکید وہ ہے طواف کے لیے. البتہ ایک چھوٹا ٹیکنیکل فرق ہے جو واجب طواف ہے اس کے لیے وضو واجب جو سنت طواف ہے اس کے لیے وضو مستحب جیسے نمازوں کا مسئلہ. خیر تفصیل میں جانا بیکار. نمبر پانچ تمام مناسک حج. حج میں صرف طواف اور نمازوں میں وضو واجب لیکن مستحب یہ کہ حج کے جتنے بھی اعمال ہیں آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں لوگ عرفات میں شیطان کو کنکر مارو احرام پہ ان سب کے لیے وضو کرنا مستحب الگ الگ. یہ تفصیلات اور یہاں بتانا بیکار. نمبر 40 مسجد میں داخل ہونے کے لیے وضو کرنا. ہم مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا رہے, تلاوت قرآن کے لیے نہیں جا رہے, اپنے دوست کو بلانے جا رہے ہیں, مگر مسجد میں وضو کر کے داخل ہو یہ اسلام میں مستحب. حضرت اصغر کے بعد ہم مسجد میں جا رہے ہیں, مستحب ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے آپ وضو کریں. نمبر 6. نمبر 7. اب نمبر 7 میں پھر آیت اللہ خمینی کا اختلاف اشکال. مشاہد معصومین میں داخل ہوں, مسجد میں داخلے کے لیے وضو بہرحال مستحب, لیکن ہمارے تقریباً تمام مراجے کہتے ہیں کہ امام کے روزوں میں داخل ہونے کے لیے وضو مستحب. ہمیں زیارت نہیں پڑھنا, ہم امام رضا روزے کسی اور قوم سے جا رہے ہیں, مستحب ہے کہ وضو کر کے جائیں. البتہ آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ اس وضو میں مجھے اشکال ہے. خیر, نمبر 8, امام کی زیارت کے لیے وضو کرنا, ولو بعیدن, چاہے ہم دور سے زیارت پڑھ رہے ہیں, نماز ختم ہو گئی, ہمیں آخر نماز میں زیارت پڑھنا, ہمارا وضو ٹوٹ گیا. مستحب یہ ہے کہ وہ جو زیارتیں پڑھی جاتی انسان اس کے لیے دوبارہ وضو کر گیا, کیونکہ زیارت معصومین سے وضو کرنا مستحب ہے, چاہے یہ زیارت دور ہی سے کیوں نہ کی جا رہی ہے. اور فرق ذہن میں رکھیے, اس سے پہلے 7 مسئلہ تھا روزے میں داخل ہو لیکن آپ کی نیت زیارت نہیں, اور 8 مسئلہ ہے زیارت. اس میں آیت اللہ خمینی بھی فرماتے ہیں کہ اگر زیارت کا ارادہ ہے تو زیارت سے وضو کرنا مستحب. نمبر 9, قبرستان میں داخلے سے اگر آپ کی نیت اہل قبر کی زیارت ہو, اب فرق ہو گیا. ایک تو یہ ہے جیسے کراچی کے بہت سے قبرستان کہ وہاں سے راستہ بن گیا, ہم قبرستان میں داخل ہو, نیت قبروں کی زیارت نہیں بلکہ نیت کیا ہے یہاں سے اپنے گھر جانا, اس کے لیے وضو نہیں. لیکن اگر اس نیت سے قبرستان گئے کہ قبروں کی زیارت کرنا تو پھر مستحب کہ فقط قبروں کی زیارت کی وضو کر کے قبرستان میں داخل ہو. البتہ میں نے تاکید کے ساتھ یہ جملہ کہا کہ اگر قبروں کی زیارت مقصد, اگر آپ کسی اور کام سے جا رہے ہیں, ایک مثال میں نے دی راستے کی, یا کسی کو بلانے جا رہے ہیں, یا کسی سے ملاقات کے لیے قبرستان جا رہے ہیں, تو نہیں, اگر آپ کی نیت ہے قبر والوں کی زیارت کر. نمبر 10, تلاوت قرآن, کتابت قرآن, مس قرآن اور حمل قرآن. قرآن سے متعلقہ 4 باتیں, آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں مستحب ہے کہ وضو کرو, آپ قرآن کو لکھنا چاہتے ہیں چاہے میٹرک کے امتحان ہی میں کیوں نہ لکھ رہے ہیں مستحب ہے کہ وضو کرو, آپ قرآن کو چھونا چاہتے ہیں مستحب, بلکہ قرآن کو چھونے کے لیے تو واجب ہوگا, یا قرآن کے حاشیے کو چھونا چاہتے ہیں جو قرآن کے چاروں طرف حاشیہ, مستحب ہے کہ وضو کرو, یا آپ قرآن کو اٹھانا چاہتے ہیں قرآن کو اٹھانا, مستحب یہ ہے کہ وضو کرو, واجب تو نہیں لیکن مستحب. نمبر 11, دعاؤں اور طلب حاجت کے لیے قرآن کے لیے بھی وضو مستحب. اب اگر آپ کوئی دعا مانگنا چاہتے ہیں, دعائیں قرآن حدیث کسا, مستحب یہ کہ وضو کرے اور اس کے بعد دعاؤں میں شریک, یا اپنی دعا طلب حاجت مستحب یہ ہے کہ اس کے لیے وضو کرے. تو اب آپ نے دیکھا نماز سے پہلے اذان اور اقامت, خود نماز, نماز کے بعد جو دعائیں, سب کا مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا. نمبر 12, سجدہ شکر کے لیے وضو مستحب. نماز کے بعد ہمارے یہاں دعا ہوتی, سجدہ شکر ہوتا ہے, زیارت ہوتی, سب کا مسئلہ سنا آپ, سجدہ شکر. البتہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سجدہ شکر ایک عبادت ہے, کوئی رسم و رواج نہیں ہے. جو ہمارے یہاں طریقہ بنا کہ نماز کے بعد ہر آدمی سجدہ شکر کرتا, کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں, اور نماز کے علاوہ عام حالت. کتنے ہی موقع ایسے آتے ہیں کہ آدمی کو شکر کے سجدے میں گر جانا چاہیے, لیکن بتوں کے سجدہ شکر خود ایک ہمارے یہاں رواج بن گیا, رسم بن گئی, اس لیے کوئی توجہ ہی نہیں. بہرحال جب کبھی انسان سجدہ شکر کرے, نماز والا نہیں, عام حالت میں کوئی نعمت نہیں, کوئی خوشخبری نہیں, کوئی دل کو خوش کرنے والی بات ہو, فوراً شکر کا طریقہ. لیکن سجدہ شکر بغیر وضو کے ہو سکتا ہے تو صاف ہے کہ وضو کرے. نمبر 3, تلاوت قرآن کا سجدہ. ویسے تو قرآن کی تلاوت کا سجدہ نجاست کے عالم میں بھی ہو سکتا, مگر مستحب یہ ہے کہ اس کے لیے وضو کیا جائے. نمبر 14, سہاگ رہب, شوہر اور بیوی وضو کر کے بیٹھنا. شب وفاق سہاگ رات جو ہجرہ عروسی میں جاتے ہیں, تو مستحب یہ کہ زوج اور زوجہ, شوہر اور بیوی دونوں وضو کی حالت میں. اب ہمارے یہاں کی رسم و رواج بعض اوقات واجب وضو نہیں کرنے دیتے ہیں, مگر اسلام کہتا کہ سہاگ رات مستحب خاص اس نیت سے وضو کرنا کہ شوہر یہ نیت کرے کہ میں پہلی مرتبہ اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں, اس لیے وضو کرتا ہوں قربت اللہ, خاص نیت. بیوی یہ نیت ہے کہ شادی کے بعد میری پہلی رات اس رات کو میں وضو کرتی ہوں قربت اللہ. اسلام میں یہ خاص وضو, تو آج رات نماز پڑھنا, سجدہ شکر کرنا, قرآن پڑھنا, اس کے وضو الگ, خالص صرف شوہر اور بیوی کی ملاقات, اس کے لیے اسلام میں ایک وضو مستحب. نمبر 15, اگر کوئی اپنی حاملہ بیوی صحبت کرنا چاہے, اسلام میں جائز ہے جب تک عورت یا بچے کو نقصان کا امکان نہ ہو, جائز, لیکن ایسی حالت میں مستحب کہ حاملہ عورت سے اگر صحبت ہے تو وضو ضرور کیا جائے, واجب نہیں لیکن انتہائی واجب. وضو نمبر 16, کوئی انسان جب سفر سے اپنے وطن واپس آ رہا ہے تو مستحب یہ کہ گھر میں داخل ہونے سے وضو کی حالت ہو. واپسی کے سفر, جہاں سے واپسی کا سفر شروع وہاں سے گھر میں داخل ہونے سے وضو اس کا برقرار رہنا چاہیے. یعنی اگر ٹوٹ گیا یہ وضو, دوبارہ سے گھر میں داخلے سے مسافر کے لیے ایک خصوصی وضو کرنا اسلام میں اس کی بڑی تاکید ہے. وضو نمبر 17, اور یہ تو بہت ہی مشہور وضو, 17 نمبر کا وضو, صرف طہارت کی نیت سے وضو کرنا, نہ نماز, نہ سجدہ, نہ دعا, نہ زیارت, نہ قرآن, کوئی چیز, فقط اس لیے کہ ہم پاک ہو جائیں. پیشاب کر کے انسان باہر نکلا, ہم پاک ہو جائیں, خالی اس نیت سے وضو کرنا, یہ بھی اسلام میں مستحب ہے. نمبر 18, میں نے اس کو آخر میں اس لیے رکھا, اس کے اندر آبائے خمینی اختلاف کرتے کہ جب کوئی قاضی, اسلامی جج, فیصلہ سنانے کے لیے عدالت میں جا کر بیٹھے تو مستحب ہے کہ وضو کر کے جائے. البتہ یہ آگاہ خود کہتے ہیں, آگاہ خمینی فرماتے ہیں کہ نہیں, قاضی کے لیے وضو کرنا یہ میرے نزدیک ثابت نہیں. یہ 18 وضو ہوگا جو پیشاب اور پیخانے, ریا اور نیند کے بعد کرنا چاہیے, بلکہ اس میں 19 وضو شامل کر دیا کیونکہ بڑا مشہور تھا, میں نے چھوڑ دیا, لیکن بات آ رہی ہے تو مکمل ہو جائے کہ انسان سونے کے لیے وضو کرے. البتہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سونے سے مطلب رات کا سونا نہیں, اگر آپ دن کو بھی آرام کرنا چاہتے ہیں مستحب ہے کہ وضو کر کے آرام کریں, تبھی صبح 10 بجے آپ کی آنکھ لگ رہی ہے, مستحب ہے کہ وضو کر کے آپ لے لیں. یہ وضو سونے والا, یہ تو سلمان فارسی کی روایت کی وجہ بچہ بچہ جانتا, اس لیے اس کی تفصیل بتانا بیکار کہ وضو کر کے سو جاؤ ساری رات یا ساری نیند عبادت میں لکھی جائے. اچھا, اب یہ 19 وضو ہو گئے جن میں آغا خمینی 2 وضو میں اشکال کرتے ہیں, معصومین کے روزے میں داخل ہونے کا وضو اور قاضی کا وضو, باقی 17 آغا خمینی بھی مانتے ہیں اور آگاہ کوئی 19 کے 19 وضو مانتے ہیں. اب اس کے بعد آخر کے 2 مسئلے. پہلا مسئلہ یہ کہ کیا وضو کرنے کے لیے انسان کوئی ارادہ کرے
کہ میں کھلا کام کے لیے وضو کر رہا ہوں، تبھی وہ وضو مستحب ہے، ورنہ اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. جب بغیر ارادے کے بھی وضو مستحب، مثلا سونے جا رہے ہیں، یہ نیت کر کے وضو کرے کہ میں سونے کے لیے وضو کر رہا ہوں یا بس خالی وضو کرتا ہوں. اس مسئلے میں بھی آغائے خوئی اور خمینی میں اختلاف. آغائے خمینی کہتے ہیں کہ وضو کرتے ہوا کوئی نہ کوئی خیال ہونا چاہیے کہ آخر کس کام کے لیے وضو ہو رہا، چاہے اتنا ہی خیال کرے کہ پاک ہونے کے لیے وضو کر رہا ہوں. اگر آپ بغیر کسی نیت سے وضو کر لی بس وضو کرتا ہوں، یہ وضو اسلام میں صحیح نہیں، غلط اشکال ہے اس میں آغائے خمینی کے. لیکن آغائے خوئی فرماتے ہیں کہ نہیں، وضو خود ایک عبادت. اگر آپ کوئی نیت کریں کہ فلاں کام کے لیے وضو کر رہا ہوں تو یقیناً ثواب دیا گا. لیکن اگر آپ کسی چیز کا خیال دل میں نہ لائیں، یہ بھی خیال نہ کرے کہ میں طہارت کے لیے وضو کر رہا ہوں، بس وضو کرتا ہوں، ایک چیز ہے اسلام میں وضو، وہ میں کر رہا ہوں، آغائے خوئی کہتے ہیں تب بھی آپ کو ثواب ملے گا. مگر احتیاط یہ کہ بغیر کسی نیت کے وضو نہ کیا جائے، یہ آغائے خوئی. اور آغائے خمینی تو کہتے ہیں کہ بغیر نیت کا وضو غلط. نیت سے کیا میرا کہ یہ دل میں خیال نہ ہو کہ آخر میں کیوں وضو کر رہا ہوں، بس اتنا خیال ہو کہ وضو کرتا ہوں. ایک بات اور آخری مسئلہ، یہ تو آپ نے لمبے چوڑے وضو سنے، ان میں تداخل جائز، یعنی آپ ایک وضو کریں اور نیتیں کئی کریں. اس صورت میں جتنی نیتیں آپ کریں گے آپ کو سب کا ثواب مل جائے. مثلا آپ وضو کرنے جا رہے ہیں، آپ نے نیت کر دی کہ مجھے مسجد میں بھی داخل ہونا، امام کے روزے میں بھی جا رہا ہوں، وہاں جا کے زیارت بھی پڑھوں، وہاں جا کے طلب حاجت بھی کروں، وہاں جا کے قرآن بھی پڑھوں گا، وہاں پہلے قرآن کو اٹھا کے لاؤں گا، قرآن کے اوپر ہاتھ بھی پھیروں گا مثلا، اور وہاں سے واپس سیدھا اپنے گھر آنا. یہ چار پانچ دس بارہ نیتیں آپ نے کریں اور ایک وضو کر دی، آپ کو بارہ وضو کا ثواب مل جائے. جتنی نیتیں کریں گے اتنے ثواب مل جائے. اور ہو سکتا کہ جتنے کام آپ کر رہے ہیں اتنے ہی کام ہم بھی کر رہے ہیں، ہم اور آپ ساتھ ساتھ ہیں، مسجد میں ہمیں بھی جانا ہے آپ کو بھی، روزے میں ہمیں بھی داخل ہونا ہے آپ کو بھی، زیارت ہمیں بھی پڑھنا ہے آپ کو بھی، قرآن ہمیں بھی اٹھانا ہے آپ کو بھی، تلاوت ہمیں بھی کرنا ہے آپ کو بھی، دعا ہمیں بھی مانگنا ہے آپ کو بھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کمبھ وغیرہ روزے کے ساتھ خبریں ہیں مومنین، ان کی زیارت آپ کو بھی کرنا ہے، مجھے وہاں سے سیدھا جہاز سے بیٹھ کے کراچی مجھے بھی آنا ہے، آپ کو بھی آنا، طہارت کا ارادہ میرا بھی ہے آپ کا بھی. لیکن میں نے ایک نیت کی اور وضو کی، آپ نے نو نیتیں کی اور وضو کر دی، وضو دونوں نے برابر کیا، آپ کو نو وضو کا ثواب ملا، مجھے ایک وضو کا ثواب ملا. تو وضو جتنے بھی اسلام میں مستحب، یہ تداخل ہو سکتے، یہ نہیں ہے کہ الگ الگ نو وضو کرو تو ثواب ملے، نہیں، جتنی نیتیں ایک وقت میں ممکن ہے. آپ نے 19 کی فہرست سنی، اگر ایک وقت 19 کے 19 وضو آپ کے لیے جمع ہو رہے ہیں، یہ سارے 19 کام کرنا، سب کی نیت کر لیں، ایک وضو کریں آپ کو اس کا پورا ثواب ملے. اس کے ساتھ جو مسئلہ 11:15 ناممکن نظر آ رہا تھا، الحمدللہ مسائل اپنی جگہ مکمل ہو گئے، اور میں نے محسوس کیا کہ تقریر جیسے جیسے بڑھتی چلی گئی ویسے ویسے میرے لیے بات کو سمجھانا بھی آسان ہوتا چلا گیا. تو آج کی ہماری گفتگو مکمل ہوئی. آج ہمارا موضوع تھا اسلام کتنے ایسے موقع کہ جب آپ وضو کریں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اور کتنے وضو اسلام نے ہم کو بتائے، یہ تفصیل آپ نے سن لی. تو اب مبتلات وضو، وضو کے مستحبات، وضو کے مکروہات اور اسلام کے مستحب، یہ موضوع مکمل ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ جو ہماری گفتگو ہوگی اس میں افعال وضو اور شرائط وضو، وضو کا طریقہ کیا ہے اور شرائط کیا ہے، یہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. آج کی تقریر بعض رکاوٹوں کی وجہ سے اور میری طویل غیر حاضری کی وجہ سے ذرا تاخیر سے شروع ہوئی، اس لیے وقت پورا ہو گیا. اور اگرچہ مجھے معلوم کہ آج کا دن اس اعتبار سے انتہائی اہم ہے، کہ ہمارے شہید قائد کے اس بہیمانہ خط اور واقعہ شہادت کی مناسبت یوم احتجاج قرار دیا گیا، اور یقینی طور ہم میں سے ہر ایک کا فریضہ اور ذمہ داری کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہر ممکن حد تک اس یوم احتجاج اور یوم شہادت میں شریک ہوں، اور اس لیے میرا بھی فریضہ تھا کہ آج کی اس تقریب کچھ نہ کچھ تذکرہ ہوتا اس موقع کی مناسبت، لیکن وقت بہت کم ہے، جمعے کی نماز کا وقت قریب آتا جا رہا اور نماز جمعہ کے بعد ہمارے عام اجتماعات اس چھوٹے اجتماع کے مقابلے میں بڑے اجتماعات کی اہمیت زیادہ، اور ویسے بھی میں مطمئن کہ جو میری آواز بیٹھی یا جو اس وقت میں اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کر رہا ہوں شہید قائد ہی کے سلسلے جو مختلف مقامات پہ مجھے گفتگو کرنا پڑی، یہ اسی کا نتیجہ، لیکن بہت ہی مختصر صرف اتنا اثر کرتا ہوں میں چند جملے تاکہ اس طواف میں ریلی شریک ہو جاؤں اور ہمارا یہ درد اس فضیلت سے محروم نہ رہنے پا کہ شہید قائد حجت الاسلام سید عارف حسین الحسینی سے میری خود پہلی ملاقات اس موقع پر ہوئی جس کے بارے سب کا تجربہ بھی ہے اور اسلام کا مشورہ یا نصیحت بھی کہ اگر کسی آدمی کی حقیقت کو پہچاننا ہو تو اس کے ساتھ تین میں سے کوئی ایک کام کرو، یا کوئی معاملہ کرو، یا اس کے پڑوس میں رہو، یا اس کے ساتھ کوئی سفر کرو، کیونکہ سفر ایک ایسا طریقہ کہ ایک انسان اپنے وطن جیسا ہی اپنے آپ کو چھپا سفر میں لوگوں کی حقیقتیں ظاہر ہو جاتی، اور پھر اگر سفر حج سے ایسا سفر کہ قدم قدم پہ خدا ایسے امتحان لیتا کہ بعض ایسے مومنی نے کرا کہ آدمی ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، مگر سفر حج میں ان کی حقیقت ظاہر ہو جاتی۔ سن 1981 میں جو حج میں نے کیا تو کراچی کے حاجی کیمپ سے لے جدہ، مکہ، مدینہ، عرفات، مینا، واپس مکہ، جدہ اور کراچی آما، اس پورے سفر قائد جو اس وقت تک قائد نہیں تھے اور ہمارے عوام کی اکثریت ان کو نہیں جانتی میرے ساتھ تھی، اور بہت سی باتیں مجھے گزشتہ تقریر میں کہنا تھا کہ سفر حج کے دوران سعودی حکومت جو مشکلات پیدا کرتی ہے حجاج کرام کے لیے، ان تمام مشکلات ہم اور وہ دونوں ساتھ ساتھ گزر رہے تھے، کیونکہ وہ پارہ کنار سے قافلہ لے کے آئے تھے، میں کراچی سے قافلہ لے کے گیا تھا، ان کا بھی دوسرا حج تھا، میرا بھی دوسرا حج تھا، اور دونوں بالکل ناتجربے کار تھے۔ اس موقع پر کئی ایسے مرحلے آئے کہ جب یہ اندازہ ہوا کہ اگر کوئی انسان ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ تو اس کی حقیقت کھل جاتی، مگر اس انداز سے میں نے وہاں پہ دیکھا شہید قائد کو، اگرچہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ پروردگار عالم ان سے اتنی بڑی خدمت لینے والا، مگر اس سے ایک اندازہ ہوا، اور جب ہماری قوم کی قیادت شہید قائد کے پاس آئی تو خود ہم نے دیکھا کہ ایسا لگا کہ اس موقع کے لیے پروردگار نے خصوصیت کے ساتھ اس مرد مجاہد کو پیدا کیا، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر پیاس ہمیں خلا محسوس ہو رہا اب کیا ہوگا، یہ بھی ہمیں پتا کہ ہمارے دوست اور دشمن سب اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، لیکن پروردگار عالم جب تک ہمارے ساتھ تو حسب اللہ ونعم الوکیل مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ کے بعد قوم اور زیادہ مایوس تھی، اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کر رہی، مگر آپ نے دیکھا کہ جیسے ایک دم اچانک آسمان سے کسی کو اتار دیا گیا ایسی شخصیت ہمارے سامنے آ گئی، کیونکہ مجھے خود معلوم کہ گزشتہ چند سالوں جوش، جذبات، علم دین کی کمی مگر دین کے لیے کام کرنے کا جذبہ، ان چند چیزوں نے مل ہماری قوم کے ہر شخص اپنی جگہ خود مختار بنا دیا۔ شہید قائد کا کتنا بڑا کارنامہ کہ ان مختلف الخیال لوگوں ایک ساتھ متحد کر کے آگے بڑھ رہے تھے، اور جو توقع کی جا سکتی ہے. یہ معمولی سشن اپنے آپ کو اسلام کا سب سے بڑا موسم سمجھ یہ خیال کرتا ہوں کہ نہ میرے لیے شریعت کی کوئی اہمیت, نہ فقہ کی کوئی اہمیت, نہ دین کی کوئی اہمیت. ہم نے خود شہید پائے ان مواقع پر کتنی دانش مندی اور تدبر کا ان مراحل سے گزرے. آپ کو پتا کہ ہمارے دشمنوں کی ایک سازش کہ مراجع کرام کے مسئلے پر قوم شیعہ کو اتنے مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے کہ شیعہ کے اندر کئی نئے نئے فرقے بن جائیں. آغائے خوئی اور آغائے خمینی, اسی طرح آغائے خمینی اور دیگر مرض ان کا ٹکراؤ پیدا کرنا. مگر شہید پائد کا جو کراچی کا آخری بڑا دورہ, اس میں آپ نے دیکھا, آپ نے سنا کہ کس احتیاط اور دانش مندی کے ساتھ شہید پائد ان جذباتی نوجوانوں کو جو اسے دین کی بڑی خدمت سمجھ رہے تھے کس طرح سے سمجھایا, مشورہ دیا, نصیحت دی اور بتایا کہ یہ دین کی خدمت نہیں کسی بھی مرضی کے خلاف زبان کھولنا, بلکہ یہ تو بے دینی دین کے ساتھ دشمنی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب جذبات بہت بلند ہو جاتے اور آدمی قوم و غصے سے پاگل ہو جاتا اس وقت شریعت کو بلا دیتا. مگر مجھے یاد کہ شہید قائد اسی دورے کے درمیان جب یہ مسئلہ آیا کہ دیواروں پر لکھنا یا پوسٹر لگانا, تو واضح طور پر فقہ کا وہ مسئلہ بتایا جو کوئی عام قائد نہیں بتا سکتا, ایک ایسا قائد جو پورے پاکستان میں ایک دہیز چلا رہا. مگر جہاں شریعت کی بات آ جائے وہاں نہ عوامی جذبات کو دیکھا جاتا, نہ عوامی دباؤ کو دیکھا جاتا. مسئلہ بتایا کہ کسی ذاتی ملکیت کے اندر بغیر اس کی اجازت کے ایسا عمل بالکل حرام. اور شہید قائد جنازے میں شریک ہونے والے گواہ کہ کتنے ایسے معجزات وہاں پہ نظر آ رہے, کیسی روحانی فضا وہاں پہ تھی, مجھے بتا رہی کہ پروردگار عالم شہید کی ساری زندگی ایک ایک لمحے کو قبول کیا. حتیٰ یہ بس یہ میرے آخری زندگی کہ ہر وہ آدمی گواہ جو اس وقت اس کمرے کے قریب موجود تھا جس میں شہید قائد کا جسد خاصی غسل اور دفن کے بعد لا کے رکھا گیا, اور امام خمینی کے نمائندے آیت اللہ جنت تشریف لائے اور اس کمرے میں داخل ہو رہے جس میں شہید قائد کی میت غسل اور دفن کے بعد رکھی گئی تھی. بہت سی باتیں ایسی کہ عام طور پہ انسان اس پہ توجہ ہی نہیں دیتا, مگر دیکھنے والے کے لیے, عقل کرنے والے کے, عقل رکھنے والے کے لیے اسی میں خدا کی نشانی. جیسے ہی آیت اللہ جنتی اس کمرے کے دروازے پر قدم رکھا پورے پشاور شہر زلزلے کا اتنا نمایاں جھٹکا محسوس ہوا کہ ہر وہ آدمی جو وہاں کھڑا ہو, جو اپنے گھر میں ہوگا, جو سڑکوں پر ہوگا, جو بازار میں ہوگا, اسے تو پتا نہیں, لیکن جو وہاں کھڑا یہ منظر دیکھ کے حیران ہو کہ آیت اللہ جنتی کے قدموں اور زلزلے کے جھٹکے کتنی مطابقت سے وہ جو روایتوں میں آیا کہ پروردگار عالم کی نشانیاں ظاہر ہوتی جس وقت